نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے. آج جس محفل کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سیرت کے نام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی. میرے خیال میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں، کیونکہ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کر سکے. ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہوگا تو بس تھوڑا سا آپ کو ساتھ لیے چلیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیا آپ کے اخلاق اور کردار تھے. کیونکہ ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان، انسانوں میں جس کا سب سے بڑا احسان ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہمارے ایون والدین سے بھی زیادہ بڑا احسان ان کا ہے، کیونکہ والدین نے تو ہمیں پیدا کیا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کیا ہے. دنیا میں آپ آ بھی جائیں مگر اگر جہنم کا ایندھن بنے تو نقصان ہی نقصان ہے. تو ان کا احسان ہمارے پر سب سے بڑا ہے، اور ایک محسن جو انسان کا ہوتا ہے اس کے احسان کو فراموش کر دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے. انسان وہی ہے کہ جو محسن کا احسان پہچانے اور اپنے محسن کو پہچانے، مگر جہاں پہ ہماری اور دین کی چیزیں یعنی ہم بھول گئے وہاں پہ اپنے محسن کو بھی بھلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ نہیں ہے کہ ایک ربیع الاول کے دن میں آپ جمع ہو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیں اور جان لیں اور اس کے بعد سارا سال بھلائے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہے کہ سال کے 365 دن اس زندگی کو یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت کیسے دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. تو گویا وہ زندگی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپروول کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ زندگی ہے جو مجھے پسند ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیڈ ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت چاہتے ہو، تو اس زندگی کے مطابق عمل لے کر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لے گا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کو کیسی زندگی پسند ہے، کون سے طریقے پسند ہیں؟ تو سمپل بات یہ ہے، جتنی آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب تر ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. اس میں سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں آواز آ رہی ہے. اور جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوگی آپ کی زندگی، اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے، یہ گویا ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے اللہ کی بات مانی. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا، تو آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے یا یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بہت امیر ہیں آپ یا بہت حسین ہیں یا بہت مشہور ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ آپ کی زندگی بالکل قدم بہ قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. آپ دیکھیں بلال حبشی تھے، غلام تھے، کوئی بظاہر سٹیٹس نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جنت کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی بلال حبشی نے اور جنت میں داخل ہوں گے اس طرح. اور دوسری طرف دیکھ لیں, بہت حسب نسب ہے, ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, قریشی سردار, لیکن کیا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, تبت یدا ابی لہب و تب, اس کے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, جہنمی ہے. آپ کے حسب نسب سے فرق نہیں پڑتا, آپ کی ذات برادری سے فرق نہیں پڑتا, آپ کے مال سے فرق نہیں پڑتا, آپ کے خاندان سے فرق نہیں پڑتا. فرق کیا چیز ڈالتی ہے, آپ کا طریقہ کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اس میں سے مسلسل کوئی آواز آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے سے ٹکر لو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے, اور اگر میرے طریقے پر چلو گے تو میں تمہاری دنیا اور آخرت کی عزت تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. تو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کو فالو کریں گے اتنے ہی زیادہ دنیا میں عزت پائیں گے. کون تھے, نام کیا تھا, محمد بن عبداللہ. جب پیدا ہوئے تو دادا نے یہ نام رکھا تھا اور کیا کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرے اس بیٹے کی تعریف ہو. تعریف کیا گیا اور کہا جاتا ہے جو روایات میں آتا ہے, بہت ساری اس کے اندر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں کہ 12 ربیع الاول ہی تھی, کئی جگہ پہ 9 ربیع الاول بھی آتا ہے. اور عام الفیل سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے صبح کے وقت, اور پیر کا دن تھا, منڈے تھا. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے, اور کسرا کے جو محل کے کنگورے تھے تو 14 کنگورے گر گئے, اور مجوس کی آگ, ان کے جو ہوتے ہیں نا ٹیمپلز, ان میں آپ کو پتہ ہے ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے, یہ جو مجوسی ہوتے ہیں آگ پرست ہوتے ہیں, اور وہ آگ بجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی. اور شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ لوگوں کے اوپر واضح ہونے لگی, کہ جب حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئیں تو آپ کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو گئیں. اور میں مختصر آپ کو بس بتاؤں گی کہ قحط کے دن تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور سوکھے ہوئے تھے, دودھ نہیں دے رہے تھے. ان کے اپنے بھی گھر میں یہ حال تھا کہ جانوروں کا چونکہ دودھ نہیں تھا تو اپنے بھی بچہ بلکتا تھا, ساری رات روتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے انہوں نے گود لیا تو جانور دودھ دینے لگے, بکریوں کے تھن بھر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے, اپنے بیٹے کو بھی پلاتی تھیں, اور دونوں پیٹ بھر کے دودھ پیا کرتے تھے. تو اس وقت سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ بہت شان والا ہے. انہوں نے پالا اور تقریباً 5 سال کی عمر میں اتنے, دیکھیں ان کو سمجھ تھی کہ اس وقت سے چاہتے تھے کہ اپنی ماں کی کوئی خدمت کروں, تو ان کی بکریاں لے کر جایا کرتے تھے 5 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے. آج ہمارے 5 سال کے بچوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کچھ, تو 5 سال کی عمر میں لے کے جاتے تھے کہ ماں کی خدمت کروں, ان کی اتنی زیادہ عزت کیا کرتے تھے. مگر تقریباً 5ویں سال میں ہی ایسے ہوا کہ چونکہ شک کے صدر کا واقعہ ہو گیا تھا, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ملائکہ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوٹے بچے ہی تھے اور سینہ چاک کیا تھا اور اس کے بعد دل کو دھویا تھا, تو اس کے بعد سے وہ اتنا ڈر گئیں کہ اب ان کی والدہ کے پاس چھوڑ گئیں, حضرت آمنہ کے پاس واپس چھوڑ گئیں کہ اپنے بچے کو آپ سنبھالیں. ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اور وہ جیسے خود بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دوسرے بچوں کی طرح شرارتی تھے, نہ کبھی گالیاں دیتے تھے, نہ لڑتے جھگڑتے تھے, نہ کبھی گانا سنتے تھے, نہ کبھی ایسی کسی مجلس میں جاتے تھے جو گانے والی ہو. حالانکہ یہ ساری چیزیں جو تھیں نا عرب میں اتنی زیادہ یعنی کامن تھیں کہ تمام لوگ اس کے اندر تقریباً انہی چیزوں کے اندر, انہی عادتوں کے اندر, ان کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی. جب 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کو لے کر گئیں شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے مدینہ, تو واپسی پر آ رہی تھیں کہ راستے میں بیمار ہو گئیں, اور وہیں انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی والدہ کو دم توڑتے ہوئے دیکھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ, والد بھی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں اور والدہ اب نظروں کے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں. ام ایمن ان کو لے کر آئیں مکہ میں, اور آپ کی کفالت پھر آپ کے دادا نے کی. تو دادا ان کو اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کے, یعنی حرم کے اندر ان کا فرش بچھایا جاتا تھا اور اس پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے وہ, تو ان کے بیٹے اس فرش کے گرد بیٹھتے تھے. سمجھ لیں جیسے ایک مثال کے طور پہ, جیسے آپ لوگ تخت کوئی بچھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز جس کے اوپر کوئی بڑے معزز آدمی کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کو فرش کہہ لیں, جیسے فرشی نشست ہوتی ہے. تو سارے بیٹے اس ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. تو ان کے بیٹے ان کو ہٹاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اس کو نہیں روکو, یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے. لیکن دو سال کا ہی عرصہ گزرا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے تھے تو دادا کی وفات ہو گئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتا روتا جا رہا تھا, اور اس کے بعد کفالت کی ذمہ داری چچا نے لے لی ابو طالب, اور انہوں نے بھی اولاد سے بڑھ کے چاہا مگر ان کے حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کوشش بچپن سے ہی کرتے تھے کہ کس طرح سے ان کی ہیلپ کی جائے. ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بچپن میں بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, بچپن میں بھی, اور نہ کبھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے, نہ کبھی کوئی جاہلانہ بات کرتے ہوئے, اور نہ کبھی آپ نے بازاری یا آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ رسم بڑھائی تھی. کی آواز میں اس میں نہ چلی جائے کیونکہ یہ کنٹینیوسلی آ رہی ہے. اور ابو طالب کی لونڈی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے گھر میں کبھی مانگ کے کھانا نہیں کھایا تھا, کبھی نہیں مانگتے تھے, کہ حالانکہ اپنا گھر ہی تھا وہ, مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کھانا چاہیے. جب کبھی آپ کو کھانا دے دیا جاتا تھا تو کھا لیتے تھے, اور کبھی کسی کھانے پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ اس میں یہ نقص ہے. اتنی خودداری تھی, اتنا ضبط نفس تھا. جوان ہوئے تو حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا, کیا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت, اس سے متاثر ہو کے خود پیغام نکاح بھیجا. اور آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا جب جوان ہوئے, تو ذرا سا اگر اپنے فون آپ آف کر دینا تو بہت اچھا ہوا, کیونکہ یہ ایسی محفل ہے کہ جس میں پھر بہت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. ام مابت کے خیمے کے پاس سے جب گزرے تھے تو ہجرت کے وقت, تو انہوں نے جو آپ کا حلیہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا رنگ تھا, اپنے شوہر کو بتا رہی تھی, وہ شوہر گھر پہ موجود نہیں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کہتی ہیں کہ ان کا روشن چہرہ تھا, خوبصورت ساخت تھی, نہ موٹاپا تھا نہ گنجا پن تھا, اور آنکھیں ایسے تھیں جیسے سرما لگا ہوا, لمبی پلکیں تھیں, بھاری آواز تھی, لمبی گردن تھی, اور آنکھوں میں جو سیاہ حصہ ہے وہ انتہائی سیاہ تھا, اور جو سفید حصہ ہے وہ انتہائی سفید تھا. حضرت جابن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے سرخ چادر پہن رکھی تھی, اور اس وقت چاندنی رات تھی, چودھویں کا چاند تھا. کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا, تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں, اتنے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی, اتنے زیادہ خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کشادہ تھا, داڑھی گھنی تھی, اور آپ کے بال نہ بہت گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے, اور کان کی لو تک آتے تھے, چہرہ چمکتا ہوا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے تو بال پیچھے کو لے کر جاتے تھے, اور شروع میں پہلے مانگ نہیں نکالا کرتے تھے, اس کے بعد مانگ نکالنے لگے. جب دیکھا کہ دوسرے اہل کتاب مانگ نہیں نکالتے تو آپ نے اس کے بعد مانگ نکالنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال جگمگ کرتے تھے, اور آپ کی بھویں ایسی تھیں جیسے کسی جو کمان ہوتی ہے اس طرح سے. اس طرح جیسے گھڑی بھی ہوں، اسی طرح آپ کے ہونٹ ایسے خوبصورت تھے جیسے کسی نے خوبصورتی سے گھڑ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دانت تھے، چار دانت، ان میں تھوڑا سا خلا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا موتیوں سے موتی گر رہے ہیں، کہ بات بھی موتی اور دانت بھی موتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لمبی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں، آپ کی پلکیں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسا روب ہوتا تھا کہ کوئی نظر میں نظر ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کی نظریں جھک جاتی تھیں خود بخود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، جب مجلس میں بیٹھے تھے تو نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، ہمیشہ سر پہ کچھ نہ کچھ باندھ کے رکھتے تھے، سوائے اس کے کہ احرام کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی کے درمیان تھوڑے سے بال تھے، اور بالوں کی ایک باریک سا جیسے دھاگا ناف تک جاتا تھا، باقی جسم پہ بال نہیں تھے، اور جسم ایسے چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلتے ہوئے اکڑتے نہیں تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، ایسے چلتے تھے کہ ایسے لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ جب کوئی بلاتا تھا تو ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے پورا کو پورا گھوم کے دیکھتے تھے، اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا بھی پہنتے تھے، نیچے ایک چادر پہنتے تھے، اور آپ کا تہبند جو ہوتا تھا وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، پنڈلی آدھی ننگی ہوتی تھی، اور مردوں سے یہی کہا کہ اپنے ٹخنے کھلے رکھا کرو، اگر ان کو ننگا کیا نہیں کیا تو آگ میں جلیں گے، تو کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے نا، تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا نا، کہ جب صلح حدیبیہ میں تھے تو اس وقت مکہ تشریف لے کے گئے تھے، تو آدھی پنڈلی تک تیبند تھا، آدھی پنڈلی تک آیا ہوا تھا، آدھی پنڈلی یعنی ننگی تھی، تو بنو امیہ نے کہا کہ یہ کیا تم نے فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو نیچے کرو، تو فرمایا نہیں، میرے نبی ایسے پہنتے ہیں تو میں بھی ایسے ہی پہنوں گا، ایسے وہ تقلید کرتے تھے ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ کی جو اولاد تھی، 6 بچے ان سے پیدا ہوئے، ان میں کون کون تھے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ اور آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ اس وقت کافر کہا کرتے تھے کہ سچے اور دیانتدار، صادق اور امین کہلاتے تھے، اس وقت بھی، زمانہ جہالت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا تھا، اس زمانے میں بھی کبھی آستانوں کا ذبیحہ نہیں کھایا تھا، جو بتوں کے نام پہ قربانی دی جاتی کبھی نہیں کھائی تھی، کبھی ان کو جو بتوں کے نام پہ تہوار ہوتے ہیں منائے جاتے ہیں ان میں حصہ نہیں لیا تھا، کبھی میلوں ٹھیلوں میں شرکت نہیں کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے ہوئے اور نبوت ملی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ کیسے دشمن بن گئے، کہ یعنی بالکل ہی بدل گیا ان کا رویہ، وہی لوگ جو دوست تھے اب جان لینے کے در پہ ہو گئے، وہی جو تعریفیں کرتے تھے اب الزامات اور گالیاں دیتے تھے۔ کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی قتل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا، کوئی شہر سے نکالنے کی سازشیں کر رہا تھا، ہر طرف دشمنی۔ کفار نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے، کوئی طریقہ نہیں ایسا چھوڑا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تک کو نہیں چھوڑا۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیاں جو تھیں، ام کلثوم اور رقیہ، دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، مگر جب ابو لہب نے فضول بکواس کی اور تبت یدا ابی لہب، یہ صورت اتری، تو اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ، اب میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دو گے۔ اور اس کا بیٹا عتبہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں آ کے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے آ کے گریبان کو پکڑا اور کہنے لگا میں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ طائف کے پتھر کھا کے اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ معصوم بیٹیاں جن کا کوئی قصور نہیں اور ان کو طلاق مل گئی. ابو لہب ہمسایہ تھا اور حرکات یہ تھیں کہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی کوئی کمی نہیں ایسی اٹھا رکھتے تھے کہ جس سے آپ کو ستایا جائے. یعنی اس کی بیوی یہ کرتی تھی, اسی لیے تو اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے نا اس صورت میں, کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو ان کے گھر کے آگے کانٹے بچھا کے رکھتی تھی, رات کو کانٹے بچھا دیتی تھی کہ صبح نکلیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو پتہ ہے کہ ساری اولاد کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کے, تو جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی تو ابو جہل اس قدر خوش تھا کہ لوگوں کو آ کے خوشخبری سنائی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے, جڑ کٹے ہوئے ہو گئے. یعنی اس طرح کا, اور ابو لہب یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر سنا تھا تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جو یہ خوشخبری لے کے آئی تھی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس قدر دشمن ہو گیا کہ اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پیچھے بازاروں کے اندر جاتا تھا, جہاں جہاں آپ جاتے تھے پیچھے پیچھے رہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اس کی بات نہ سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے تھے, باقی بھی ہمسائے, ان کا حال یہ تھا کہ بکری کی بچے دانی لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کے اوپر پھینک دیتے تھے, یا کبھی ہنڈیا چڑھی ہوتی تھی چولہے کے اوپر اور پھینک دیتے تھے کہ اس کے اندر وہ گر جائے گی اور ساری ہنڈیا خراب ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اس کے جواب میں, کہ کیا ہمسائیگی کا یہی حق ہے, بس صرف اتنی بات, اس سے آگے کچھ نہیں. آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج یہ اخلاق ختم ہو گئے ہمارے اندر سے. ہمارے نبی جن کے ہم بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, ان کے والے اخلاق ان کی امت میں نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کے اخلاق تو وہ تھے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی یہ اخلاق تھا, اور ہمارے اخلاق تو وہ ہیں کہ اپنے بھی شکایت کرتے ہیں. ہمارا وہ حال ہے. اور یہ وہ نبی ہیں کہ ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی کھڑے ہوئے تھے, بعض نے دوسرے سے کہا ایک دوسرے سے کہ کون ہے جو بنی فلاں کا اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھتے جب وہ سجدے میں جائیں. تو یہ لوگ انتظار کرنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کو پتہ ہے اوجڑی کیسی ہوتی ہے چیز, کہ آپ لوگ تو میرے خیال استعمال بھی نہیں کرتے, ہمارے قربانی ہوتی ہے تو باہر پھینک دیتے, اور کتنی بھاری بھرکم ہوتی, وہ بھی اونٹ کی اوجڑی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ اٹھا کے لے آئے, عقبہ اٹھا کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا, اور آپ سر سجدے سے نہیں اٹھا سک رہے تھے. کسی نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور یہ اوجڑی اٹھائی آپ کے سر کے اوپر سے. یعنی کوئی ایسا طریقہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے. کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے جب ان لوگوں نے اس قدر بدتمیزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک پھینکے اور گالیاں دی, اور ان کی بیٹی ان کا سر دھو رہی تھی اور ساتھ روتی جا رہی تھی. کس لیے انہوں نے سارے یہ غم اٹھائے, کس لیے اٹھائے؟ یعنی آپ سوچیں کہ ایک اولاد کا غم تو چل تھا, مگر کس لیے, باقی کس لیے غم اٹھائے؟ اس امت تک یہ پیغام پہنچ جائے. آپ سوچیں طائف کا واقعہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر کوئی ایسا دن گزرا ہے جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہو, تو آپ نے فرمایا تھا ہاں, تمہارے ان لوگوں نے جو میرے ساتھ طائف میں کیا تھا, کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, صرف دین کا پیغام ہی دینے گئے تھے نا, سب لوگ جمع ہو گئے اور اتنے پتھر مارے, انہوں نے اپنے بدماشوں کو جمع کر لیا, بچوں کو ساتھ گالیاں دے رہے تھے اور ساتھ پتھر مار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور اس قدر لہو لہان ہوئے تھے کہ جوتے جو تھے وہ خون اتنا تھا کہ جوتوں میں بھر گیا اور جوتے چپک گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ پہ پناہ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, پہاڑوں کے فرشتے کو, اور انہوں نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں کہ یہ لوگ کچلے جائیں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ نہیں, شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ہو جو ایمان والا ہو, جو ایمان لے آئے. اتنے زیادہ شفیق, اتنے زیادہ مہربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم پہ کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کر لیا کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ کسی کو کوئی بھی غم آتا نا، قحط پڑ جائے، فقر و فاقہ گھر میں آ جائے، بیماری آ جائے، اولاد کا غم ہو، کوئی انسان ستائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم یاد کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ اتنی کسی انسان کو نہیں پہنچائی گئیں، کسی بھی انسان کو۔ ایک بیٹے جو ابراہیم تھے، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشلی دایا کا انتظام کیا تھا جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور ابھی 18 مہینے کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آ کے کسی نے خبر دی کہ وہ بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے جا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے تھے۔ آپ وہاں پہ پہنچے تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا، اور ابھی نظر ملی تھی کہ ان کی جان نکل گئی۔ اور 18 مہینے کا بچہ کتنا چھوٹا اور اتنا پیارا ہوتا ہے انسان کو، تو آپ کو اتنا غم ہوا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آنکھیں تو آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس سے اللہ راضی ہو۔ کبھی زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکالی تھی جو اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوا ہو، کوئی ناراضگی ہو۔ آپ خود سوچیں، ایک ایسے بچے کو ذہن میں لے کر آئیں، ماں باپ بھی وفات پا گئے، دادا نے کفالت کی وہ بھی وفات پا گئے، اس کے بعد جب بڑے ہوئے نبوت ملی تو سب دشمن ہو گئے، پھر آگے اولاد بھی وفات پا رہی ہے، پھر بیوی، ایسی بیوی جو ہمیشہ ساتھ دینے والی ہو، ہمیشہ ہر چیز میں، ہر غم میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، جب سے نبوت ملی تو وہ ڈھارس تھی ان کے لیے، وہ بھی وفات پا گئیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے انسان کو دیکھ کے تو کوئی کہے گا، اگر ہمارے جیسے میں کوئی کسی کو ذرا سا بھی غم پہنچے وہ کہتے ہیں اس لیے بگڑ گیا کیونکہ اس کے ساتھ یہ حالات جو ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے تمہارے ساتھ کچھ بھی حالات ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، دیکھو ہمیشہ ثابت قدم رہنا دین پہ، کبھی اس وجہ سے نہ ڈگمگانا کہ میرے حالات بہت خراب ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہٰذا میں تو سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں، یہ نہ کرنا کبھی۔ اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی اف تک نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کوئی بھی کسی کے اوپر نہ احسان جتایا، تمہارے لیے میں یہ کر رہے ہیں، تم لوگوں کی خاطر ہمارے میں اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، یا کبھی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، کبھی نہیں ہم دیکھتے۔ ان کے لیے دعائیں کی، ہمیشہ امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں، آنے والے لوگوں تک کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے تو عرفات کے میدان میں گھنٹوں دعائیں کی، آپ میں سے جو حج پہ گیا ہوگا تو آپ دیکھتے ہوں گے عرفات میں جا کے کتنی گرمی ہوتی ہے، سردیوں کے دنوں میں بھی باہر کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگی جاتی، اور بہت دیر تک نہیں مانگی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں دعا مانگی وہاں پہ، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی اس کی رکابوں میں پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ بلند کر لیتے کہ صحابہ ان کے بغلوں کی سفیدی دیکھ سکتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور کسی خیمے میں نہیں، آپ کے تو وہاں پہ خیمے ہوتے ہیں نا، کسی درخت کی اوٹ میں نہیں، سائے میں نہیں، جبل رحمت کے دامن میں اتنی دعائیں کی اپنی امت کے لیے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ، آپ کو پتا ہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے، کہ یہ اگر نہیں مانتے تو چھوڑ دیں، کیا آپ اپنے آپ کو، فلا اللہ کا باقی نفس کا لا ساری ہے، ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپے ہیں امت کے لیے، اور آپ کو جیسے وہ واقعہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ دعا ہے کہ اے پروردگار، انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، ان بتوں نے، ان میں سے جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ میری جماعت میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا اللہ، تو جو میری نافرمانی کرے گا تو تو بخشنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تو چاہے تو معاف کر دے، ہاں، تو چاہے تو تیرے بندے ہیں، ان کو سزا دے، میں یہی کہتا ہوں یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ ہچکیاں لے لے کے روتے رہے، ساری رات مصلے پہ کھڑے ہوئے یہی کہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں, کس کے لیے رو رہے تھے؟ آپ سوچتے ہیں کس کے لیے رو رہے تھے؟ ان کی تو اپنی ازواج مطہرات کی تو بخشش ہوئی ہوئی ہے, صحابہ کرام کی جو قریبی صحابی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ ان کو جنت ملے گی, عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ کرام ہیں ان کو دنیا میں خوشخبری دے دی گئی تھی. اولاد ہے تو حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو, تو کس کے لیے رو رہے تھے پھر وہ؟ میرے آپ کے لیے کہ اللہ ان کو بخش دینا, یا اللہ ان کو بخش دینا. تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کا غم مجھے رلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے. اتنی زیادہ تڑپ تھی اپنی امت کے لیے, اتنا زیادہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور حشر کے میدان میں جہاں پہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, ہر انسان کیا کہہ رہا ہوگا, نفسی نفسی اللہ مجھے بچا لے. جب جہنم کی آگ لائی جائے گی, جہنم کو لایا جائے گا اور اس کو کئی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا اور اس کو کھینچ کے لایا جائے گا حشر کے میدان میں, اس وقت ہر انسان یہ پکار رہا ہوگا, نفسی 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 اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے اس آگ سے بچا لینا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے, پوری حشر کے میدان میں کوئی اور نہیں ہوگا جو کچھ اور کہہ رہا ہو, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا اللہ مجھے بچا لے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, امتی امتی یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. وہاں پہ بھی جا کے امت کو نہیں بھولے, جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں پہنچ کے بھی امت کی شفاعت کی دعائیں کریں گے, وہاں پہ بھی جا کے اپنی امت کو نہیں بھولیں گے. ہمیں تو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. مگر یہ صرف پیدا ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو گیا, آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ آپ اس امت میں ہیں تو اب حق بھی ادا کرنا پڑے گا. جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپے ہیں تو آپ کو اب اس کے بعد کرنا کیا ہے, اس نبی کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے, اس نبی کے طریقوں کو آگے لے کر چلنا ہے, اس نبی کی زندگی کو زندہ کرنا ہے جو ختم ہو چکی ہے. اب بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں, اب یہ نام تو سب جانتے ہیں, ان کی زندگی کو کتنے لوگ جانتے ہیں, ان کے طریقوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں, ان کی پیدائش سے لے کے وفات تک کے وقت کو کتنے لوگ جانتے ہیں. تو وہ کس کے لیے روتے گئے؟ ان ظالموں کے لیے, میرے اور آپ کے جیسے, جن کو نہ ان کی کوئی سنت سے پیار ہے, نہ ان کے کوئی طریقے سے پیار ہے. ان کی جیسی شکل دیکھ لیتے ہیں تو ہم ناک منہ چڑھاتے ہیں, یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ. ان کے جیسے لباس دیکھ لیں تو ہم اس کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ گیا. ان کا تو کوئی بھی طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے, کس چیز کا ہم کس محبت کا دم بھرتے ہیں. آج دیکھیں مرد ہو یا عورت, شادیاں دیکھ لیں, اپنی مرگیں دیکھ لیں, اپنے اور طریقے دیکھ لیں, کسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آتی. خود آنیسٹلی بتائیں کہاں پہ نظر آتی ہے, آپ کی خوشی میں آپ کی غمی میں کہاں پہ نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور پھر ہم دعوے کرنے والے بہت ہیں کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے تو آنسو آ جاتے ہیں ان کا ذکر سنتے, تو ان آنسوؤں کو کیا کریں گے. جو ہی موت آئے گی نا, وہ رب تو جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا تھا, اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. کس کی محبتیں بسی ہوئی تھیں, کون سے ٹرینڈز اچھے لگتے تھے, اپنے نبی کے طریقے یا کسی اور کے, وہ تو رب جانتا ہے نا, اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیا وہاں پہ جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہمیں بڑی محبت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی ایسی محبت؟ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے ہم یہ دعوے کرتے ہیں, اور ایک دفعہ ہم کوئی نعت پڑھ کے یا کوئی ذکر سن کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت حق ادا کر دیا, یا اپنی نمازیں دیکھ کے ہمیں شاید نمازوں نے ہماری انہیں بڑا ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے نمازی بڑے دیندار ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں. یہ دینداری کیسی دینداری، جبکہ ہمارے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس نبی کے طریقے پہ چلو. جب آپ کا سارا حلیہ، جب آپ کے سارے طور طریقے نبی کی تعلیم کے خلاف ہیں، تو آپ جتنی بھی نعتیں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو ان کی نافرمانی میں لگے ہوئے. آپ کا تو حال حلیہ ساری زندگی ان کی نافرمانی میں ہے، پھر کس محبت کا دعویٰ ہے؟ وہ تو ایسے تھے کہ اتنا اخلاق بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے نبی انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں. جس کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہو، آج اس کی امت کا اخلاق اس کے قریب قریب بھی نہیں پہنچتا، قریب بھی نہیں پھٹکتا. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، تو ایک آدمی تربوز لے کے آیا اور آپ کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربوز کھایا اور پورا ہی کھا لیا خود ہی، اور صحابہ کرام کو نہیں دیا. وہ آدمی رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو صحابیوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں تو کھلایا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو تربوز تھا نا بالکل پھیکا تھا، بد مزہ تھا، تو میں نے سوچا اگر تم لوگوں کو دوں گا تو تم لوگ کوئی ایسی بات نہ کر دو کہ اس آدمی کا دل دکھے جو لے کر آیا ہے، اس کا دل نہ دکھ جائے کہیں، اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ بڑی محبت سے یہ تحفہ لے کر آیا تھا. تو یہ امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے والی ہے نا، ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا پیغام پہنچائیں گے آگے، کیا ان کی زندگی کو آگے بتائیں گے، کیا ان کی زندگی پہ چلیں گے. ہمیں تو خود ہی معلوم نہیں ان کی زندگی کیسی تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اس سے پوچھا، بڑا ترس آیا کہ کیا بات ہے اماں؟ اس نے کہا کہ میں کچھ گھروں میں کام کرتی ہوں، ان بیویوں نے مجھے چند پیسے دیے تھے، 2 درہم دیے تھے کچھ لانے کے لیے، اور وہ کہیں گم ہو گئے، تو اب میں گھر جاؤں گی تو وہ مجھے کچھ کہیں گی، کوئی سزا دیں گی، اس لیے میں بیٹھی رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ لے لو اور جو تم نے خریدنا ہے اس سے خرید لو. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے تو دیکھا وہ عورت پھر وہیں بیٹھ کے رو رہی تھی. آپ نے پوچھا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ میں آپ کو کب تک تکلیف دوں گی، بات دراصل یہ ہے کہ اتنی دیر ہو گئی مجھے، اب اگر میں گھر پہنچی تو وہ یقیناً مجھے سزا دیں گی، تو اب میں کیا کروں، اس لیے بیٹھی رو رہی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا چلو تم میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کچھ دور انصار کے گھر نظر آئے. اس نے بتایا کہ ان کے آدمی جو ہیں اس وقت کام پہ گئے ہوتے ہیں، صرف عورتیں گھر پہ ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے باہر جا کے آواز دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دہرایا، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ جب سلام کیا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پوچھا تم لوگوں نے میرا سلام پہلے سنا تھا؟ کہتی ہاں ہم نے سنا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ بار بار ہمارے اوپر سلامتی بھیجتے رہیں، ہم اور ہمارے بچے یہ سلام سنتے رہیں اور آپ سے رحمت کی سلامتی کی دعا لیتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری نوکرانی، اس کو میں ساتھ لے کر آیا ہوں. یہ بیٹھی رو رہی تھی اس ڈر سے کہ تم اس کو سزا دو گی، اس کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کی سفارش لے کر آیا ہوں. تو وہ بیویاں رونے لگیں، کہتے اتنی بڑی سفارش لے کر آئی ہے؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج اس کو آزاد کیا، یہ اتنی بڑی سفارش لے آئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ایک نوکرانی ہے نا اس کے ساتھ بھی چل پڑے. آج کون ایسے اخلاق والا ہو سکتا ہے، کون ایسے کردار والا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ تو آپ کے کردار اور اخلاق کے بارے میں آپ کے گھر والے بتا سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود کی بیوی حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، سب سے زیادہ اسمائل کرتے تھے. اور خادم بھی بتا سکتے ہیں جو ہر وقت گھر میں رہتے ہیں، آپ کے نوکر بھی بتا سکتے ہیں. تو حضرت انس جو تھے تقریباً 9-10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ کوئی غلط کام میں نے کیا ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اف تک بھی کہا ہو کہ یہ کیوں کیا، یا کوئی کام نہ کیا ہو تو یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا تھا. حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی گھر والے ناراض بھی ہوتے تھے کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا, تو آپ فرماتے تھے اسے چھوڑ دو, اگر یہ کام مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا, چھوڑ دو اس کو, کچھ نہ کہو. اور فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے گالی نہیں دی تھی, کبھی مجھے مارا نہیں تھا, کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا, کبھی تیوری نہیں چڑھائی تھی. یہ اخلاق تھے, یہ نوکر بتا رہے ہیں. اور غلام حضرت زید کیا, ان کا کیا حال تھا کہ جب ان کے باپ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا. اپنے والد لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان سے پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا تھا تم غلامی کو پسند کرتے ہو آزادی پہ, تم یہاں پہ غلام رہنا چاہتے ہو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا تھا. اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے. کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جبڑے نہیں دیکھے تھے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوا یہ نظر نہیں آیا تھا کہ منہ کھول کے اتنا ہنس رہے ہیں, صرف مسکرایا کرتے تھے. آپ کا ہنسنا بھی مسکرانا ہی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی تھی کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو سارے الفاظ گن سکتا تھا, اتنے آرام سے بات کرتے تھے. اور خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے, کیا بات ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا, مجھے سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ نبا اور سورہ تقویر, یہ صورتیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اتنے خوف خدا رکھنے والے تھے کہ ان صورتوں کو پڑھنے سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں کیسے مزے سے زندگی گزاروں, کیسے عیش کروں, کیسے میں مزہ کروں, جب کہ اسرافیل علیہ السلام سور پکڑے میں اور اپنی پیشانی جھکائی بھی ہے اور کان لگا کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم آ جائے, تو پھر میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں, میں کیسے مزے کر سکتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. اور حال گھروں کا یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں, حضرت عائشہ کا حجرہ ہے وہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تھا, تو اتنی چھوٹی سی جگہ تھی, اور امہات المومنین کے بھی حجرے اسی طرح تھے, اتنی سی چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی جو حجرے ہوا کرتے تھے, جو گھر تھے آپ یہ کہہ لیں. اور ولید بن عبد الملک جب اس نے حکم دیا تھا نا کہ یہ سارے حجرے گرا دیے جائیں, جتنے بھی امہات المومنین کے حجرے تھے وہ گرا دیے گئے تھے, اس دن تو مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا, سب رو رہے تھے. تو اس دن حضرت مسیب فرماتے ہیں کہ کاش ان گھروں کو محفوظ کر لیا جاتا کہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ دو جہان کا جو سردار ہے اور جس کے ہاتھوں میں خزانے ہیں, کہ ایک اشارے پر جس کے احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا, دیکھو وہ کن گھروں میں رہ کے چلا گیا, کیسے گھر تھے وہ, کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چھتیں ہوا کرتی تھیں. آج ہمیں چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی شکایتیں ہوتی ہیں, ہاں میرا تو گھر ہی نہیں ایسا ملا اور مجھے تو ایسے ہو گیا, اور کتنے ہم گلے شکوے کرتے ہیں نا, اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مسکین سمجھتے ہیں کہ میرے پاس گھر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھروں میں زندگی گزار کے گئے ہیں. اور کھانے کا تو یہ حال تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی تھی, 10 سال تقریباً رہے تھے, تو فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی علم نہیں کہ میں نے کبھی آپ کو میدے کی نرم روٹی کھاتے ہوئے دیکھا, یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی کھاتے ہوئے دیکھا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو میں نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ نے بھنی ہوئی بکری کبھی اپنی نظر سے دیکھی. کبھی اگر صبح کو کھانا مل جاتا تھا تو رات کو فاقہ ہوتا تھا, رات کو ملتا تھا تو صبح کو کچھ نہیں ہوتا تھا. کئی کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ دو دو ماہ گزر جاتے تھے, تیسرے مہینے کا چاند نکل جاتا تھا اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو پھر کسی نے پوچھا کہ آپ پھر کس پہ گزارا کرتے تھے, تو کھجور اور پانی کے اوپر بس یہ ہوتا تھا. ہمیں اگر ون ڈش ہو جائے تو ہمیں گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ایک ڈش صرف کھانے کی, صرف یہ, کل کی روٹی کھاؤں گی. اور ہمارے نبی کے یہ طریقے تھے, مگر کوئی شکایت نہیں تھی, کبھی کوئی گلہ نہیں تھا. اگر کوئی دعوت کر دیتا تھا نا, تو اگر چھوٹی سی چیز کی بھی دعوت کرتا تھا, کوئی جو کی روٹی کی بھی دعوت پہ بلاتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا میرے شایان شان نہیں ہے. شاید کیسے بیٹھا کرتے تھے کہ کبھی کسی کی طرف پیر نہیں کیے تھے, پیر پھیلا کے بیٹھے ہوں. صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں, پوچھتے تھے وہ. یعنی کوئی ایسی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ میں بہت اونچا ہوں اور میں تم سب سے اوپر بیٹھوں گا, ایسے نہیں کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صبح کی نماز پڑھتے تھے تو کئی غلام لونڈیاں پانی لے آیا کرتے تھے کہ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیں تو برکت کے لیے, پھر وہ لے جایا کرتے تھے. تو کبھی کبھی وہ پانی اس قدر ٹھنڈا ہوتا تھا, سردیوں کی صبح ہوا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ٹھنڈا پانی کیوں لے آئے ہو, گرم نہیں لا سکتے تھے, کبھی نہیں بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اگر چاہیں تو نبی اور بادشاہ بنے, اور اگر چاہیں تو نبی اور بندے بنے, غلام بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چوز کیا تھا, میں نبی اور غلام بننا پسند کرتا ہوں. اور اس کے بعد سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے ایسے کھانا کھایا ہو, ہمیشہ جھک کے بیٹھتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے, اور میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. جو امت ایسی کہ جن کے نبی ایسے عاجز تھے, آج کس قدر تکبر ہے ان میں کہ گردنیں اکڑی ہوئی ہیں, کسی کو سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبی سے محبت ہے, ہم ان کے امتی ہیں. میرے خیال میں تو ہمارے جیسوں کا تو نام لے کے تو یعنی عزت کیا بڑھے گی, یعنی یہ تو ایک برائی ہو گئی جو ہمارے جیسے لوگ بھی امتی ہوئے, کہ جن کے یہ حالات ہیں کہ بالکل اپوزٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے بالکل الٹ ہمارے طریقے ہیں, کہ اتنی عاجزی. جو دو جہاں کے سردار ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں وہ داخل ہوں گے, اور وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا, جب تک قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا رہے گا, کلمہ پڑھا جاتا رہے گا, اذان ہوتی رہے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ رہے گا اور بلند ہوتا رہے گا. وہ اتنے عاجز تھے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, اور ہماری اکڑ کتنی زیادہ ہے, ہمارے اندر تکبر کتنا زیادہ ہے. تو ہمیں تو اور بھی زیادہ جھکے ہوئے ہونا چاہیے. گھر میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے کہ گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے, گھر والوں کی مدد کرتے تھے کام کاج میں, اپنے خود جوتے گانٹھا کرتے تھے, اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے. حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو آپ کے جوتے